اثر کم ہے, آواز آواز کم ہے, بلکہ ہے ہی نہیں, آواز نہیں آتی کم سے کم. تھوڑا الحمد لله كم الحمد لله وكفى
كم کرو خدا بندے.
والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الرزق فی خبایا الارض او کما قال علیہ السلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ محترم بزرگو اور عزیز بھائیو, آج کا دور امت مسلمہ کے لیے کڑی آزمائش اور پے در پے فتنوں کا دور ہے. دور حاضر کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ جسے ہم فکری کتنا کہہ سکتے ہیں, یہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں تمدنی ترقی اور جدید ایجادات سے متاثر ہو کر بعض ظاہری شان و شوکت پر نظر رکھنے والے لوگ مسلم معاشرے کی تنزلی اور پستی کا سبب اسلامی تعلیمات کو قرار دیتے ہیں اور اپنا مذہبی غصہ مذہبی طبقے پر نکالتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ہیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ ہیں. لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور انہیں نماز روزی کی پڑی ہوئی. چنانچہ ان کا مطالبہ رہتا ہے کہ دین اسلام کی متفقہ اور مسلمہ تعلیمات اور اقدار و روایات میں ترمیم کرتے ہوئے انہیں موجودہ معاشرے سے ہم آہنگ کیا جائے.
ان کا ذرا بند کر دیا, اس کا کر دیا, ان کا بند کر دیا, اس کا بند.
جو گفتگو آج اللہ کی توفیق سے ہوگی اس پر آپ یکسوئی سے توجہ دیں گے تو تب اس کا مقصد پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. خود کو دینی تعلیمات میں ڈھالنے کی بجائے مسلمہ دینی تعلیمات کو اپنی چاہت کے مطابق کر لینے کی خواہش اس طبقے کی بڑی خواہش ہے. جب ان کی سوچ پر دینی طبقہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے تو اس سوچ کے حامل حضرات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ دین اسلام کی تعلیمات جدید دور کے تقاضوں پر پورا اترنے سے قاصر ہیں، معاذ اللہ، اور معاشرے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آج کی مختصر گفتگو میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، محدود کوشش، کہ کیا اسلام کی تعلیمات واقعتاً انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اور اسلام نے انسانی معاشرے میں جدت پسندی کے لیے کیا لائحہ عمل طے کیا ہے، ہمیں دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام نے کسی جدت کا بحیثیت جدت کے کبھی راستہ نہیں روکا ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے، فطری خواہش ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے۔ اس اصول کے تحت، کل جدید لذیذ کے اصول کے تحت، ہر لمحہ نئی سے نئی دریافت کے لیے انسان سرگرم عمل رہتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے ہر ایسی دنیوی ایجاد کو پسند کیا ہے جو انسانی فلاح کا ذریعہ بنے اور انسانی معلومات میں اضافہ کرنے والی ہو۔ مصنوعات اور ایجادات، خواہ قدیم ہو یا جدید، جن سے انسان کی معاشی فلاح اور انسانی زندگی میں راحت و آسانی حاصل ہو، وہ سب کی سب اللہ تعالی کی نعمتیں۔ انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے اور اللہ کا شکر بجا لانے میں بڑی حد تک آزاد ہے۔ وہ اللہ کی متعین کردہ حدود کا لحاظ کرتے ہوئے ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کون ہے جس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ سب کا سب ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی زندگی میں، اور خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے بعد تو صرف خالص انہی کے لیے ہوگا۔ دنیا میں تو کفار بھی اس سے متمتع ہو رہے ہیں، لیکن قیامت میں ان کے لیے ہوگا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ایمان والو، جو طیبات اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ جدت پسندی کے حوالے سے یہ بنیادی بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اسلام نے دنیا میں غور و فکر اور تحقیق و جستجو کی راہیں ہمیشہ کھلی رکھی۔ 756 کے قریب آیات قرآن کریم میں تدبر اور تفکر کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم آفاق میں بکھری ہوئی اپنی آیات اور نشانیاں انہیں دکھائیں گے، اور وہ قدرت، ہماری قدرت کی نشانیاں جو ان کے وجود میں ہیں، وہ بھی ہم ان پر ظاہر کریں گے۔ امام رازی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آفاق کی نشانیوں سے مراد آسمان اور آسمان کی وسعتوں میں موجود سب کچھ، چاند ستارے اور عناصر اربع یعنی آگ پانی مٹی اور ہوا کے جہان کے عجائبات سب اس میں شامل ہیں. اور یہ جو فرمایا ہے کہ سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی قدرت کے شہکار یہ نشانیاں انہیں دکھلائیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ ان العجائب التي اودعها الله تبارك وتعالى في هذه الاشياء مما لا نهايه لها، کہ وہ عجائب، وہ نئی سے نئی معلومات اور دریافتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء میں سمو رکھی ہیں ان کی کوئی اور ان کی کوئی انتہا نہیں ہے. یتبعهم علی تلک العجائب زمانا فزمانا، اللہ تعالیٰ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان حیران کن ایجادات اور دریافتوں پر انسان کو آگاہ کرتا رہے گا، مطلع کرتا رہے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، مسلمان علماء اور دینی طبقے کے زعماء نے انسان کی فلاح کے لیے کی جانے والی ایجادات کی کبھی مخالفت نہیں کی. مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، کئی فرقے بنے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو کی تکفیر بھی کی ہے، لیکن ایجادات اور تحقیقات کی بنا پر کسی شخص کو نہ کافر کہا گیا ہے اور نہ اس کے قتل کی بات کی گئی ہے. اور یہ بہت بڑا فرق ہے کرسچینٹی کی مذہبی قیادت میں اور مسلمان زعماء کے ہاں، جس کی تفصیل میں اختصار کے ساتھ آگے ذکر کروں گا. صنعت و حرفت اور دیگر میدانوں میں جدید طریقے اختیار کرنا، یعنی جدیدیت، جدید طریقے اختیار کرنا، یہ خاص معنی میں لفظ بول رہا ہوں، سنت نبوی سے ثابت ہے، اگرچہ جدیدیت کا الگ مفہوم ہے. صنعت و حرفت اور دیگر میدانوں میں جدید طریقے اختیار کرنا یہ سنت نبوی سے ثابت ہے. عرب میں اگر کبھی جنگ ہوتی تو آمنے سامنے اور دو بدو ہوا کرتی تھی، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کے تین اطراف میں خندق کھدوانے کا مشورہ دیا. یہ لوگ عرب کے لیے بالکل نئی بات تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے دفاع کے لیے اس نئے طریقے کو نہ صرف پسند کیا بلکہ خود خندق کھودنے میں شریک ہوئے. غزوہ طائف کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مشورہ دیا اور ان کے مشورے سے دو نئے جنگی آلات جو اس سے پہلے کسی جنگ میں بھی استعمال نہیں ہوئے تھے استعمال کیے گئے، منجنیق چھوٹی توپ اور دبابہ اس دور کا ٹینک، دو استعمال کیے گئے. اسی طرح طبقات ابن سعد میں اور تاریخ طبری میں یہ بات مذکور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ ابن مسعود اور حضرت غیلان ابن مسلمہ کو شام کے شہر جرش روانہ کیا تاکہ وہاں جا کر میڈیکل سائنس ملٹری سائنس میں جو جدید ایجادات ہیں، خاص طور پر منجنیق اور زبور کی ٹیکنالوجی سیکھ کر آئیں. اسی سفر کی وجہ سے یہ دونوں صحابہ غزوہ خندق، غزوہ حنین میں شریک نہیں ہو سکے. جرش اس دور میں شام کا مشہور صنعتی شہر تھا اور زبور دبابے کی طرح ایک توپ کا نام ہے جسے رومی افواج جنگ کے دوران استعمال میں لاتی تھی. علامہ ابن جریر نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی ترقی کے لیے کاشت کے جدید طریقے اختیار کرنے کی ترغیب دی، کاشتکاری کے جدید طریقے، اور اہل مدینہ کو زیادہ فصلیں کاشت کرنے کا حکم دیا، اور پیداوار بڑھانے کے لیے تدبیر یہ بتائی کہ کھیتوں میں اونٹوں کی کھوپڑیاں، یعنی اس دور میں ہڈیوں سے تیار شدہ کھاد استعمال کریں۔ بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو عمان بھیجا، مصر بھیجا، بیرون ملک جانے پر آمادہ کیا، زراعت اور معدنیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری کیا، اطلب الرزق فی خبایا الارض، زمین کے پوشیدہ خزانوں کو دریافت کر کے رزق حاصل کرو۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کے بے پناہ خزانے دفن ہیں، مثلا سمندر کو ہی لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی سخر لکم البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس میں سے تر و تازہ گوشت حاصل کرو، حاصل کر کے کھاؤ۔ چنانچہ چھوٹی بڑی سینکڑوں اقسام کی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنُوا حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور زیورات میں استعمال ہونے والے سامان سمندروں سے تم نکالو، وَتَرَ الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور بڑے بڑے بحری جہاز سمندروں میں چلتے ہوئے تم دیکھتے ہو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور سمندر سے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس سب کچھ کے حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ چنانچہ سمندر کے حوالے سے ڈاکٹر آرنلڈ ٹائن بی نے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ جنگ جوئی اور خلا نوردی کے مہنگے ترین شغل کی بجائے ہمیں اپنی تحقیق کا رخ سمندر کی طرف پھیرنا چاہیے، کیونکہ خلا میں موجود قریب ترین سیارے کے برعکس سمندر انسان کی رسائی کے دائرے میں ہے، اور سمندر ہمارے سیارے یعنی زمین کے دو تہائی حصے پر پھیلا ہوا ہے، اور بے پناہ وسائل کا عظیم ترین ذخیرہ ہے۔ سمندر کی تہ میں قدرتی وسائل کے بہت بڑے ذخیروں کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جسے ابھی تک چھیڑا بھی نہیں گیا۔ ایک مثال لیجئے، ایک زرد دم والی مادہ مچھلی زندگی میں 1 ملین کے قریب انڈے دیتی، عام حالات میں وہ انڈے دوسری مچھلیاں یا سمندری جانور کھا جاتے ہیں، اور ان میں سے 3 مچھلیاں مکمل ہو کر آئندہ انڈے دینے والی تیار ہوتی ہیں، لیکن جاپان کے سمندری کسانوں نے ان انڈوں کی صلاحیت کو مصنوعی طور پر ترقی دینے کی کوشش کی، اور انڈوں کے ذخیروں کو شکاری جانوروں سے بچایا، تو 1 مچھلی کے انڈوں سے حاصل ہونے والی مچھلیوں کی تعداد 1 لاکھ تک بڑھ گئی۔ اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، عرب کے لوگ بحری بیڑے تیار کر کے افواج کو منتقل کرنے سے ناآشنا تھے۔ حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کے دور میں یہ کہا گیا لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہلی بحریہ کے فضائل خود بیان فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحری جنگ کا اجر بری جنگ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 سے 700 کے قریب بحری جہازوں کا جنگی بحری بیڑا تیار کروایا، اور اس سے قبرص بلکہ پورے بحیرہ روم کو مسخر کر لیا۔
پنکھا چلا دو۔
اسی طرح جمع الفوائد میں ہے، حضرت عمر بن العاص نے سن 8 ہجری میں لخم اور جزام، یہ 2 قبائل ہیں، ان قبائل کے خلاف جنگ ذات السلاسل کے دوران پہلی مرتبہ بلیک آؤٹ کا طریقہ اختیار کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا اور اس نئے طریقے کی دریافت پر اللہ کا شکر ادا کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ جدید کسی چیز کے جدید ہونے صرف جدید ہونے کی وجہ سے اس کی کبھی مخالفت نہیں کی گئی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی. مسلمانوں کے اسی ذوق تحقیق کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائی اسپین میں جب کوپرنیکس کو یہ ثابت کرنے پر کہ زمین اور چاند سورج کے گرد گھومتے ہیں مرتد قرار دے رہے تھے اور بہت سے افراد کو زندہ جلانے اور گلیلیو کو سزائے قید میں ڈالنے اور کولمبس کے تحقیقی سفروں کو خلاف مذہب قرار دینے میں عیسائی مصروف تھے, اس زمانے میں مسلمان جدید تحقیقات میں آگے بڑھ رہے ہیں. ابن بیطار عظیم ماہر نباتات 12ویں صدی میں اسپین میں پیدا ہوئے, 200 سے زائد ایسے پودے دریافت کیے جو ان سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھے. علامہ ابن خلدون 1332 میں تیونس میں پیدا ہوئے اور تاریخ نویسی کو سائنس کا درجہ دیا. یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے معاشرے کے ارتقاء کی سائنسی بنیادوں پر تشریح کی. جابر ابن حیان کیمیا دان, 3 معدنی تیزاب دریافت کیے, 100 سے زائد کتابیں لکھیں. محمد ابن موسیٰ خوارزمی ریاضی فلکیات جغرافیہ میں بنیادی کام کرنے والے ریاضی دان. خوارزمی نے استرلاب نامی آلہ ایجاد کیا اور اجرام فلکی کی گردش اور زمین کی پیمائش کا ایک بڑا ذریعہ یہ آلہ بنا. اسی طرح ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق کندی 265 کتابیں لکھی, ریاضی پر 11, فلسفے پر 22, فلکیات پر 19, علم نجوم پر 22, میڈیکل سائنسز پر 22, پولیٹیکل سائنس پر 12, فزکس پر 33 اور منطق پر 9 کتابیں لکھیں. اور کندی کو نیوٹن کے نظریہ کشش ثقل کا پیشرو قرار دیا جاتا ہے. زکریا رازی بغداد کے مشہور زمانہ ہسپتال کے ایم ایس, بغداد میں اس زمانے میں 34 کے قریب ہسپتال تھے, 200 سے زائد کتابیں لکھیں اور ان میں سے آدھی علم طب پر ہے. اور بچوں کی بیماریوں پر لٹریچر لکھنے والا پہلا شخص جس کو بابائے امراض اطفال کہا جاتا ہے, بچوں میں پائی جانے والی ڈیزیزز کے ماہر, یہ خطاب انہیں دیا گیا. ابو نصر فارابی عقلی فلسفے میں, فارابی کو جرمن کا مشہور فلسفی کانٹ, ان کا امام قرار دیا گیا. ابو القاسم زہراوی مسلم سرجن, عظیم مسلم سرجن, 30 جلدوں پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا لکھا ہے طبی. ابو علی حسن ابن الحیثم ماہر ریاضی دان اور ماہر فزکس, البیرونی فزکس میں دریافت کیا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے. ابو علی سینا منطق فلسفہ میڈیکل سائنسز نفسیات ریاضی سیاسیات ادب اخلاقیات میں 238 کتابیں لکھی. ابو الحسن نے سب سے پہلے دوربین ایجاد کی, قطبی نے دنیا میں پہلی گھڑی ایجاد کی, فتح اللہ نے بارود ایجاد کیا, سلطان محمود سلجوقی نے سب سے پہلی میڈیکل کور قائم کی. قطب نما کی ایجاد کا سہرا چینیوں کے سر باندھا جاتا ہے. جارج سرٹن نے تسلیم کیا ہے کہ قطب نما مشہور مسلمان جہازران ابن ماجد نے ایجاد کیا. انسانی بدن میں خون کی گردش جاننے کا کارنامہ ہاروے کے سر باندھا جاتا ہے, سہرا باندھا جاتا ہے, لیکن یورپی علماء تسلیم کرتے ہیں کہ ابن نفیس مسلمان ماہر تھا جو ہاروے سے پہلے دوران خون کا نظام دریافت کر چکے ہیں. کہا جاتا ہے کہ فضا میں پرواز کی پہلی کوشش اٹالین لیونارڈو نے کی، حالانکہ اس سے پہلے ابن فرناس مسلمان ہیں جو یہ کوشش کر چکے تھے۔ فلپ نے تسلیم کیا ہے کہ اسپین کے مسلمان سائنسدان ابن فرناس نے فضائی پرواز کا پہلا تجربہ کیا۔ امریکہ کو کولمبس کی دریافت کہا جاتا ہے، جبکہ جیفری نے تسلیم کیا ہے کہ عرب کولمبس سے پہلے نئی دنیا یعنی امریکہ میں پہنچ چکے تھے اور وہاں ان کی نو آبادیاں قائم ہو چکی تھیں۔ واسکو ڈی گاما جب ہندوستان ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو افریقہ کے مشرقی ساحل پر راستہ گم کر بیٹھا، واپس یورپ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا، ایک عرب ملاح نے اسے ہندوستان پہنچایا۔ بات ذرا قدر لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ واضح ہوا کہ مسلمان کبھی بھی ایسی جدت اور ایجاد کے خلاف نہیں ہیں جو انسانوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کا ذریعہ ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ادارہ ذرا اس بات کو ذرا سمجھو، امت کے علماء نے آج تک یہ نہیں کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی ناجائز یا ممنوع ہے، قطعاً نہیں کہا۔ مسلمان زعما صرف یہ کہتے رہے ہیں کہ ترقی کی طرف بڑھنے والے ہر قدم کی سمت درست ہونی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ آدمی تیز رفتار میں چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کی سمت غلط ہوتی ہے، نتیجہ تر وہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ اور انسان کے لیے درست سمت کے تعین کا حق اس کے خالق کے پاس ہے، جس نے وحی کے ذریعے اس کی منزل متعین کر دی ہے اور اس منزل کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کے لیے راستہ بھی سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت کی صورت میں مقرر کر دی۔ اس خالق نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے نکاح کو حلال کیا ہے، لیکن مرد سے مرد کے نکاح کو اور عورت سے عورت کے نکاح کو غیر فطری قرار دیتے ہوئے حرام قرار دیا۔ جنہوں نے محض عقل پر بھروسہ کیا، ان کی پارلیمنٹ نے مرد کے مرد سے نکاح کو اور عورت کے عورت سے نکاح کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ان میں سے جو مر جائے دوسرے کو اس کا وارث قرار دیا۔ اس رازق نے مال حاصل کرنے کے لیے تجارت کو حلال قرار دیا، لیکن احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا۔ اس حقیقی علم والے نے علم حاصل کرنا لازم کیا ہے، لیکن مخلوط طرز تعلیم جس میں تعلیم کم اور دوسرے امور زیادہ ہوتے ہیں، ان کو انسانی معاشرے کے لیے اپنی منشا کے خلاف قرار دیا۔ اب اگر یہ بات ذرا توجہ سے سنیے، اب اگر زمانی تقاضوں سے مجبور ہونے کا بہانہ بنا کر یا تاریخی جبر کے دباؤ میں آ کر یا غالب تہذیبوں سے مرعوب ہو کر میں پھر دہراتا ہوں، زمانی تقاضوں سے مجبور ہونے کا بہانہ بنا کر یا تاریخی جبر کے دباؤ میں آ کر یا غالب تہذیبوں سے مرعوب ہو کر کوئی گروہ یا مسلم معاشرے میں موجود کوئی طبقہ یہ چاہتا ہے کہ اب چونکہ دور بدل گیا ہے، لہذا شراب، سور کا گوشت، رقص و موسیقی، آوارگی اور مرد و زن کا آزادانہ میل جول اور بے لباسی، اس سب کو جدت کے نام پر قبول کر لیا جائے، اور ایسا کرنے والوں کو ہی ترقی یافتہ کہا جائے اور ترقی حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے، تو یقیناً ایسے گروہ کو مسلمانوں کا خیرخواہ قرار نہیں دیا جا سکتا. میرے بزرگوں اور دوستو، ماضی کی ہر چیز کو حقیر اور حال کی ہر چیز کو قابل قدر سمجھنا یہ درست سوچ نہیں ہے. ماضی کی ہر بات کو حقیر اور ہر چیز کو حقیر اور حال کی ہر چیز کو قابل قدر قرار دینا یہ کوئی درست سوچ نہیں ہے. اصل بات افادیت کی ہے. اگر کوئی چیز مفید ہے تو چاہے وہ کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، اس کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. سورج بہت پرانا ہے لیکن اس کی افادیت مسلم. میرے بزرگوں اور دوستو، نظریاتی لحاظ سے تجدد پسندی یا ماڈرنزم یا پوسٹ ماڈرنزم کے لبادے میں اپنے دین سے پھر جانے یا مذہبی اقدار کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے. میری بات پر خدا نہ توجہ دو. نظریاتی لحاظ سے تجدد پسندی یا پوسٹ ماڈرنزم کے لبادے میں اپنے دین سے پھر جانے اور دینی اقدار کو حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے. جس کی ایک مثال چرچ میں گانا ہے. چرچ تو عبادت گاہ ہے، وہاں گانا یہ 19ویں صدی کی ایجاد ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. اسی عیسائی سوچ کو ترقی کی بنیاد سمجھ لیا گیا ہے. اسلامی دنیا میں تجدد پسند طبقے نے مغربی ترقی سے متاثر ہو کر اسی عیسائی سوچ کو ترقی کی بنیاد سمجھ لیا ہے. چنانچہ ہمارے ہاں کا تجدد پسند طبقہ سب سے پہلے قرآن کریم کی پہلی تعبیر اور تفسیر اور تشریح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کو یہ کہہ کر ختم کرنے کی کوشش میں ہے کہ یہ سرمایہ حدیث تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بہت عرصے بعد لکھا گیا. یہ جملہ آپ سنتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور یہ حدیث کے فن سے نا آشنائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے. انہوں نے اس مقدمے میں جس بات کو بنیاد بنایا ہے یہ خود بے بنیاد ہے. امت مسلمہ نے حدیث کو بھی اسی طرح محفوظ کیا ہے جس طرح قرآن کو محفوظ کیا ہے. صرف حدیث کے سرمایے کو محفوظ کرنے کے لیے 58 علوم ایجاد کیے گئے اور آج حدیث کا پورے کا پورا سرمایہ نکھر کر ایک ایک لفظ اور ایک ایک روایت کی سند اور متن کے حوالے سے بالکل امت کے سامنے. انکار حدیث کی، میں یہ جملہ درمیان میں کہوں گا، انکار حدیث کی اصل وجہ اس تہذیب نبوی سے جان چھڑانا ہے جس کا تعارف احادیث سے حاصل ہوتا ہے. دراصل اس تہذیب نبوی سے جان چھڑانا ہے جس کا تعارف حدیث کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. احادیث کا انکار کرو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی اقدار سے راہ فرار اختیار کرنے کی خاطر انکار حدیث کی مہم شروع کی گئی. اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کروں کہ جدیدیت کے دو مفہوم ہیں، جدیدیت کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ کہ زمانے کی تبدیلیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اصل دین کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھتے ہوئے تدبر اور اجتہاد کے ذریعے اپنے دور کے جدید حالات پر دین کو نافذ کرنے کی عملی جدوجہد کی جائے، اور دینی علوم کی بنیاد پر حاصل ہونے والی بصیرت، دینی علوم کی بنیاد پر حاصل ہونے والی بصیرت، آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو حق دے دیں اجتہاد کا، پارلیمنٹ میں تو وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں اذان بج رہا ہے، جنہیں سرے سے سورہ اخلاص نہیں آتی، جو سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے درست، دینی علوم کی بنیاد پر حاصل ہونے والی بصیرت سے نئے درپیش مسائل کا حل قرآن و سنت سے تلاش کیا جائے، اس جدیدیت کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ مجتہدین امت نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے اصول متعین فرما دیے ہیں جن کی روشنی میں ہر جدید مسئلے کا حل ممکن ہے، لیکن آج جو لبرل مسلمان اجتہاد کا تقاضا کرتا ہے وہ اجتہاد نہیں ہے، وہ تحریف ہے کہ جناب اب ضرورت ہے شراب کو حلال قرار دو، ہماری مجلسوں میں شراب پی جاتی ہے، اب سور کو حلال قرار دیں کیونکہ سور جو ہے وہ فارموں میں پلتا ہے، یہ اجتہاد نہیں، یہ تحریف ہے، دین میں تحریف اور چیز ہے۔ اور جدیدیت کا دوسرا مفہوم اور تجدد پسندانہ مزاج یہ ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین ہی کو بدل ڈالا جائے۔ ایسے لوگوں کی زبانی آپ یہ جملہ سنیں گے کہ جناب یورپ تو چاند پر پہنچ گیا ہے اور ہم ابھی نماز روزے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی نماز روزے کا چاند پر پہنچنے سے کیا تعلق ہے؟ اور جو بے رہنمائی مصطفی چاند سے پڑھتے ہیں وہ اپنے ساتھ لائے مٹی ہیں، میرا مصطفی بھی تو چاند سے آگے گیا تھا، وہ نسل انسانی کی رہنمائی کا سامان لے گیا ہے۔ خیر ان کی رائے یہ ہے کہ زمانے کی چلتی ہوئی تہذیب کو اصل اور بہتر قرار دے کر اس کے پیدا کیے ہوئے مطالبات کے مطابق مذہب کو ڈھال لیا جائے، یہ وہ جدیدیت پسندی کا انداز ہے کہ اگر اس نے اختیار کریں گے تو آہستہ آہستہ اسلام نام کی کوئی چیز اپنی جگہ پر اصلی حالت میں باقی نہیں رہے، بلکہ اسلام کا کسی متعین مذہب، دستور اور نظام کے طور پر نام ہی باقی نہیں رہے گا۔ اور ماضی میں دین اکبری کی صورت میں یہی کچھ ہوا، لیکن اللہ تعالی کا اس امت پر خاص انعام ہے کہ اکبر اول ہو یا اکبر ثانی ہو، ان کے دور میں جو کچھ بھی دین کے ساتھ ہوا ہے وہ سب کچھ مٹ گیا ہے، دین الحمدللہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی امت میں زندہ ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، اسلامی شناخت کی حقیقی تعبیر نو، اس کے پردے میں خطرہ ہے کہ اس جدیدیت کو عام کیا جائے اور الیکٹرانک میڈیا اور بہت سارے اینکر پرسنز اور دوسرے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں خبردار رہنا ہے۔ مسلمانوں کا جدیدیت کا فلسفہ یہ ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کا یہ نعرہ غلط ہے کہ ابدیت کسی چیز کو حاصل نہیں، زمانے میں ہر بات میں تغیر ہے، ہمارے ہاں اللہ کی ہستی کو اور اس کے دیے ہوئے نظام کو ابدیت حاصل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حاکمیت اعلی اللہ تعالی کی ہے اور وہی مقتدر اعلی اور حاکم حقیقی ہے، ساری پارلیمنٹ مل کر بھی 100/100 ووٹ اگر اس حق میں دے کہ بدکاری کل سے حلال ہے تو
تو ہمارے ہاں اس لیے حرام ہے کہ حاکم حقیقی نے کہا ہے لا تقرب الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. حاکمیت اعلی اللہ تعالی کی ہے، وہی مقتدر اعلی اور حاکم حقیقی ہے. اس اب جملہ سنیے ذرا غور سے، اس کے اقتدار اعلی کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے، اقتدار اعلی کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور لاتے رہے ہیں، جن کی اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی کا ذریعہ وحی الہی ہے. اور وحی الہی ہی وہ اصل رہنمائی کا حتمی سرمایہ ہے جس کے مطابق زندگی گزارنے اور جس کی کسوٹی پر اپنے جدید مسائل کو پرکھنے اور ان کا حل تلاش کرنے میں ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. اور یہی اصل ترقی کا زینہ ہے. علامہ مرحوم نے فرمایا تھا، چلو کسی مولوی کی بات تو شاید آپ کو گراں، لوگوں کو گراں گزرے، علامہ کو تو اپنا شاعر کہتے ہو، لیکن علامہ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ جو بات ہمیں اس کی دل کو قبول ہوتی ہے وہ قبول کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے. علامہ مرحوم نے کہا تھا، قوت مغرب نہ از چنگور و باب. یہ مغرب جو طاقتور بن گیا ہے اور ترقی کر گیا ہے بظاہر تمدن اور تہذیب میں فرق کرو، تمدن فیسلٹیز اور سہولتیں اور تہذیب کلچر اور ثقافت دونوں میں ذرا فرق کریں. قوت مغرب نہ از چنگ و رباب، کہ مغرب نے جو طاقت حاصل کی ہے وہ ناچ گانے کی وجہ سے نہیں کی ہے، وہ آلات موسیقی کی وجہ سے نہیں کی ہے. نیز رقص و دختران بے حجاب، رقص و موسیقی کی وجہ سے اور عورتوں کو بے لباس اور بے حجاب کر دینے کی وجہ سے انہوں نے ترقی نہیں کی. نیز سہرے ساحران لال عروس، نیز عریاں ساق و نئے ازقت عموس. مغرب نے ترقی نوجوان بچیوں کو سڑکوں پر لانے اور ان کے جمال کا سحر لوگوں پر ڈالنے میں نہیں کی، اور پنڈلیاں ننگی کرنے اور پٹ ننگے کرنے اور بالوں کو کاٹنے سے مغرب نے ترقی نہیں کی. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. محکمی اورا نہ از لادینیس، نئے فروغش از خط لاطینیس. اس کو جو استحکام ملا ہے اور مضبوطی ملی ہے وہ بے دینی کی وجہ سے نہیں ملی، اور اس نے جو فروغ حاصل کیا ہے وہ محض انگریزی جاننے کی وجہ سے نہیں کیا ہے. قوت افرنگ از علم و فنس، از ہمی آتش چراغش روشنس. اس کو جو قوت ملی ہے افرنگی کو وہ علم کی وجہ سے ملی ہے، وہ فن کی وجہ سے ملی ہے، اس نے تحقیق کی ہے. اور معاف کیجئے یہ جملہ ہے تو ذرا سخت، لیکن ہم نے اس نے تحقیق میں ترقی کی ہے، ہم نے تنقید میں بلکہ تنقیص میں ترقی کی، اس نے تحقیق میں ریسرچ میں ترقی کی ہے اور ہم نے نقص نکالنے میں ترقی کی. تنقیص، ہر جملے میں تنقید، ہر جملے میں تنقیص. حکمت، ہاں کیا خوبصورت شعر ہے یہ، اس آخری شعر، حکمت از قطع و مرید جامنیس نیس، حکمت از قطع و مرید جامنیس، مانع علم و ہنر امامنیس. علامہ مرحوم نے کہا کہ یہ جو لباس کی کانٹ چھانٹ ہے، کبھی چھوٹا کر لیتے ہو کبھی بڑا کر لیتے ہو، اور جناب بالوں کی کانٹ چھانٹ، یہ اصل میں حکمت، یہ حکمت نہیں ہے. اور پگڑی علم اور ہنر کو، یعنی پگڑی سے مراد دینی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ علم و ہنر میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور نہ اللہ کے دین کی تعلیمات پر عمل کرنا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اسی بات کو ہلکے پھلکے انداز میں اکبر الہ‌آبادی نے اپنے اشعار میں کہا۔ اکبر الہ‌آبادی اور علامہ مرحوم، سچی بات یہ ہے کہ دونوں ایک ہی سطح کے شاعر تھے، فرق یہ ہے کہ علامہ مرحوم نے بات اپنے سنجیدگی میں کی ہے اور اکبر نے ذرا ہلکے پھلکے انداز میں کی۔ اکبر نے کہا، تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں پھولو، جائز ہے کہ غباروں میں اڑو، جائز ہے غباروں میں اڑو اور چرخ پہ جھولو، آسمان پر کمندے ڈالو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اپنے ان بڑوں کے اشعار کی روشنی میں سمجھ یہ آیا ہے کہ جدت پسندی دو دھاری تلوار ہے، اور بادشاہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں، آج جدت کی ضرورت ہے۔ جدت پسندی دو دھاری تلوار ہے، ہمیں انسانیت کو فائدہ پہنچانے والے پہلو کو اختیار کرنا ہے، اور محض عقل پر بھروسہ کرنے کی بجائے وحی الہی کی روشنی میں متعین منزل کی طرف اپنا راستہ متعین کرنا ہے۔ ہم لباس کی، میرے آخری جملوں پر غور کیجئے، ہم لباس کی جدت کو قبول کریں گے لیکن مقصد لباس کی نفی کیے بغیر۔ اگر مقصد لباس ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس جدید لباس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہم لباس کی جدت کو قبول کریں گے مگر مقصد لباس کی نفی کیے بغیر۔ ہم کسی بھی زبان کو قبول کریں گے مگر اس کے لائے ہوئے اپنی دینی روایات سے متصادم کلچر کو اختیار کیے بغیر۔ ہم خوراک کی جدت کو قبول کریں گے، خوراک کی جدت کو قبول کریں گے لیکن صحت کی تباہی کا سودا کیے بغیر۔ پچھلے ہفتے میں رپورٹ شائع ہوئی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، کہ پاکستان میں 50% نئی نسل کا قد چھوٹا رہے گا، اس لیے کہ وہ ناقص خوراک کھا رہی ہے، وہ برگر پر اور پیپسی پہ آ گئی، اس نے دودھ پینا، اس نے صحت مند خوراک کھانا، گھر کی خوراک کھانا چھوڑ دیا ہے، 50% کے قد چھوٹے رہے ہیں۔ ہم سلام کرنے اور اس کا جواب دینے کو پرانی روایت کہہ کر اس لیے رد نہیں کریں گے کہ زمانہ ہمیں روایت پسند کرے گا، جدیدیت پسند نہیں کرے گا۔ اپنی اصل کی طرف لوٹے، یہی ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا Thank you.